ایران میں 1953 کے بغاوت اور مصدق کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران اور برطانیہ کے درمیان سیاسی تعلقات دوبارہ شروع ہوئے، لیکن چار سیاسی رابطے پہلی حالت پر واپس نہ پلٹائے گئے کیونکہ ایران تیل کا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ کی جانب سے $45 ملین کی امداد کی فراہمی میں تاخیر کی وجہ سے، جس کا وعدہ اس نے بغاوت کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے وزیراعظم زاہدی سے کیا تھا، ایرانی حکومت کو بجٹ اور آمدنی میں کمی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ تیل معاہدے میں برطانیہ کی شرائط قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس بنا پر یہ چار رابطے ایران میں برطانیہ کے نئے سفیر کی حیثیت سے سر راجر اسٹیونز کی تقرری کے ساتھ 5 دسمبر 1953 کو نئے سرے سے شروع ہوئے۔ بیس سال بعد 24 مئی 1973 کو ایران کی تیل کی صنعت کو سرکاری طور پر قومی تحویل میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے باوجود آئندہ 20 سال کے لیے امریکی اور برطانوی کمپنیوں کے ساتھ بہت ہی کم قیمت پر تیل کے نئے معاہدے کیے گئے۔ ایران کا تیل برطانیہ منتقل ہو رہا تھا اور اس کے عوض برطانیہ کی سستی اجناس ایران بھیجی جا رہی تھیں۔ اس چیز نے ایران میں پیداوار کے عمل کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بہت سے کارخانے بند ہونے کے ساتھ ساتھ ایرانی تاجروں کی ایک بڑی تعداد دیوالیہ ہو گئی۔ ایران اور برطانیہ کے تعلقات کو 1979 کے انقلاب تک اس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ بغداد پیکٹ اور سینٹو پیکٹ کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون تشکیل پایا کہ جس کی روح سے ایران نے برطانیہ سے اسلحہ خریدا، اور اس کے عوض برطانیہ نے ایرانی تیل تک تقریباً لامحدود دسترسی حاصل کر لی۔ 1953 کے بغاوت اور 1979 کے انقلاب کے درمیانی عرصے میں برطانیہ امریکہ کے بعد ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والا دوسرا بڑا ملک تھا۔ یہ تجارتی معاہدہ دو پہلوؤں سے برطانیہ کے لیے فائدہ مند تھا۔ ایک طرف تو ایران کو برطانیہ کے ہتھیاروں کی مسلسل فروخت یقینی ہو گئی تھی، اور دوسری جانب برطانیہ ایران کے تیل کو سستے داموں خریدتا تھا اور پھر اسے آزاد عالمی منڈی میں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کے بعد برطانیہ نے ایران کو مجبور کیا کہ اپنے پیٹرو ڈالر یا تو برطانیہ میں سرمایہ کاری میں لگائے یا انہیں برطانوی بینکوں کو قرض کے طور پر دے۔ 1975 میں برطانیہ ایران کو برآمد کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر تھا اور ایران کو ہتھیار بیچنے والا دوسرا بڑا ملک تھا۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور ہر قسم کے ماہرین سے بات چیت کی، ان سے بھی کہ جو برطانیہ کے امپریلسٹ کردار سے اتفاق رکھتے تھے، اور ان سے بھی کہ جو کہتے تھے برطانیہ کا امپریلسٹ کردار منفی تھا۔ بعض چیزیں میرے لیے واضح ہو گئیں۔ 1979 کے انقلاب تک ایران کی تمام حکومتیں ایک طرح سے کمزور، ناتواں اور امپریلزم کے جاہ طلب ہاتھوں میں کٹپتلی تھیں۔ اس کے باوجود ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے واضح ہو گیا کہ ایرانی عوام اب تسلط پسندی کو برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے، اور آخر کار انہوں نے ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ملک میں تبدیل کرنے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں واضح ہو گیا کہ جب تک ایران کے بارے میں برطانیہ کی پالیسیاں زور زبردستی اور تسلط پسندی پر استوار ہیں، ایران محسوس کرتا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس ملک کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلقات رکھنا نہیں چاہتا۔ ایران اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان تعلقات کے فراز اور ان کے نشیب کو جاننا چاہیے۔ ان میں سے ایک نشیب 1953 کی بغاوت تھی کہ جس کے نتیجے میں مصدق حکومت ختم ہوئی اور اس نے شاہ کے خلاف ایک طویل جدوجہد کی دہائی کے آغاز میں مدد دی۔ ایک ظالم و جابر حکومت مغرب کے ساتھ سیاسی و فوجی وابستگی اور بدنام زمانہ خفیہ تنظیم سابا کی حمایت و پشت پناہی سے اقتدار میں آئی۔ ایرانی عوام کے لیے قانونی طریقے سے اپنی ناراضگی بیان کرنے کا کوئی موقع اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے امریکہ اور شاہ کے خلاف اپنے غصے کا ایک اور طرح سے اظہار کیا۔ حکومت سے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے ایرانی عوام کے پاس ایک آزاد اور جمہوری طریقہ نہ ہونے کے باعث انہوں نے خود کو ریڈیکل اور جدید طریقے سے ظاہر کیا۔ ایران میں برطانیہ کے تاریخی کردار، خاص طور پر بغاوت میں اس کے خصوصی کردار کی وجہ سے ایرانی عوام کے دلوں میں برطانیہ کے بارے میں بدگمانیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ یہاں تک کہ انجام پانے والے ہر سیاسی اقدام کے بعد لوگ اس کے پس پردہ انگریزوں کے ہاتھ تلاش کرتے تھے۔
انگریز تاریخ یاد کرنے میں بہت کمزور ہیں۔ اس بنا پر جب گزشتہ سال میں نے ایران کے بارے میں ایک بحث اجلاس میں ایران اور برطانیہ کے تعلقات کی تاریخ اور 1953 کے واقعے کے مسئلے کو اٹھایا تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کا تعلق تو ماضی سے ہے اور معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایک آزاد ملک کے داخلی امور میں مکروہ سیاسی و فوجی مداخلت تھی جو حکومت تبدیل کرنے کے مقصد سے انجام دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ایران کی نفرت میں بہت زیادہ اثر ہے۔ یقیناً وہ ایرانی اور ان کی اولادیں جو ایک عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں، اس بغاوت میں برطانیہ کی شرکت اور مداخلت کی بنا پر اس سے شدید نفرت کرتی ہیں۔
جب مغرب کی جانب سے شاہ کی بے دریغ حمایت کے بارے میں پتہ چلا تو ایرانی عوام نے فیصلہ کیا کہ وہ ان ممالک کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کو ختم کر دیں گے اور امام خمینی کے اسلامی انقلاب کی مکمل حمایت کریں گے۔ شاہ کی حکومت کے خاتمے پر ایران میں برطانیہ کے سفیر سر انتھونی پارسونز نے اپنی کتاب میں شاہ کی حمایت کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ اپنی یادداشت کی کتاب میں لکھتے ہیں، ہم نے شاہ پر جوا کھیلا تھا اور برسوں تک اسے جوئے میں ہم جیت رہے تھے۔ میں مجموعی طور پر اس پالیسی کے بارے میں معافی نہیں مانگوں گا۔
عدم ادراک، ڈر، نفرت اور خصوصاً وہ مسائل کے جو ایران اور امریکہ کے درمیان موجود تھے۔ یاد رکھیے کہ برطانیہ کی خارجہ پالیسی 1945 سے مکمل طور پر امریکی مفادات کے تناظر میں تیار کی گئی ہے اور برطانیہ خود کو امریکی سائے کے نیچے دیکھتا ہے۔ 1979 سے تعلقات مکمل طور پر منقطع ہو گئے۔
پارسونز نے کہا کہ بعید نظر آتا ہے کہ کوئی اور حکومت برطانیہ کے اقتصادی، تجارتی، سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کو شاہ کی حکومت سے زیادہ بہتر طور پر پورا کر سکے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 10 روز بعد اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جیمز کالہان کی حکومت نے انجینئر مہدی بازرگان کی پوری حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن صرف 2 ماہ بعد برطانیہ کی نئی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے اعلان کیا کہ ان کا ملک ایران کی نئی حکومت کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی کرے گا۔ یہ بیان اس پالیسی کا نقطۂ آغاز تھا کہ جو مارگریٹ تھیچر نے اپنے 11 سالہ دور حکومت میں اسلامی جمہوری ایران کے بارے میں اختیار کی۔ ایران اور برطانیہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور ایرانی طلبہ کے گروپ کو لندن سے نکال دیا گیا اور لندن میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے والے بعض افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے والے بعض ایرانی طلبہ کی گرفتاری پر احتجاج کرتے ہوئے ایرانی حکومت نے اس سلسلے میں برطانوی حکومت کے حکام کو خبردار کیا کہ اس رویے سے آخرکار دونوں ملکوں کے تعلقات میں زیادہ کشیدگی آ جائے گی۔ اگست 1980 میں لندن میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے پر 6 علیحدگی پسند مسلح افراد نے قبضہ کر لیا کہ جنہیں عراقی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ یہ واقعہ تبس میں امریکہ کے فوجی آپریشن کے 2 روز بعد پیش آیا۔ ان افراد نے سفارت خانے پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی جمہوری ایران پر غیر فارس افراد کو کچلنے کا الزام لگایا اور خوزستان صوبے کی علیحدگی اور اس کی خود مختاری کے علاوہ اس کا نام تبدیل کر کے عربستان رکھنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ ایرانی سفارتکاروں کو قتل کر دیں گے۔ مسلح افراد نے اس پولیس اہلکار سمیت کہ جو سفارت خانے کی سیکورٹی پر مامور تھا 26 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اس واقعے کے دوران کئی یرغمالی زخمی ہوئے اور پریس کونسلر عباس لواسانی اور علی اکبر سمجھزادہ نام کے 2 سفارتکاروں کو مسلح افراد نے شہید کر دیا۔ بعد میں عینی شاہدین نے بتایا کہ عباس لواسانی نے مسلح افراد سے کہا تھا کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ اس نے کہا کہ وہ اسلامی انقلاب کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہے۔ آخرکار 5 دہشت گرد مارے گئے اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے فوزی نجات پر مقدمہ چلا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ آخرکار 2008 میں جیل سے رہا ہوا، اس کے باوجود اسے برطانیہ میں سیاسی پناہ دے دی گئی۔ یہ امر پولیس اہلکار ٹریور لاک کی خواہش کے خلاف تھا جسے یرغمال بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں ایران نے اس بحران کو حل کرنے میں برطانوی پولیس کے کردار کی بنا پر برطانیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بدستور بڑھتی گئی اور آخرکار تہران میں برطانیہ کا سفارت خانہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد سویڈن کے سفارت خانے کو ایران میں برطانیہ کے مفادات کا محافظ قرار دیا گیا۔ اس دوران معزول شاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مختلف ممالک میں سرگرداں پھر رہا تھا اور کسی بھی ملک، حتیٰ امریکہ بھی اسے اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آخرکار مصر کے انور سادات نے اسے قبول کیا اور اس کا خیال رکھا۔ شاہ بھی بیماری کی وجہ سے وہیں مر گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ وہ ایک جگہ کہ جہاں آج بھی اس کی لاش دفن ہے۔ اس دوران ایران میں برطانوی حکومت کو شاہ کی وسیع حمایت کرنے کی بنا پر ایرانی عوام کی بدگمانی اور منفی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ دسمبر 1980 میں برطانیہ کے اس وقت کی وزیراعظم مارگریٹ تھیچر نے اعلان کیا کہ کئی ماہ سے برطانیہ کے چند شہری ایران کی جیل میں قید ہیں۔ جب تک یہ افراد رہا نہیں ہوتے، برطانوی حکومت ایرانی حکومت کے ساتھ کسی قسم کے سیاسی تعلقات قائم نہیں کرے گی۔ 1990 میں ایران میں برطانیہ کے اس وقت کے ناظم الامور نے مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر جناب ہاشمی رفسنجانی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے کی اپیل کی۔ مجلس شورای اسلامی کے اسپیکر نے بھی جواب میں کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی پالیسی یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جو استعماری اور تسلط پسندانہ مقاصد نہیں رکھتے ہیں، لیکن برطانیہ نے یرغمالیوں کے معاملے میں اچھا نتیجہ نہیں دیا ہے۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں ایران کے قونصل خانے اور لندن میں ایران ایئر کے دفتر پر کئی بار انقلاب مخالف عناصر نے حملے کیے۔ ایران اور عراق کی جنگ ختم ہو رہی تھی کہ جب برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی درخواست کی۔ دونوں ملکوں میں مفادات کے محافظ دفتر کھلنے سے ایران اور برطانیہ کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، کہ جو جاسوسی کے جرم میں راجر کوپر کی گرفتاری سے دوبارہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ گئے۔ ایران کی جیل سے راجر کوپر کی رہائی پیش کی اطلاع کے بغیر عمل میں آئی تھی۔ ریڈیو تہران نے اعلان کیا کہ برطانوی تاجر جاسوسی کے جرم میں اپنی قید کی سزا پوری کرنے کے بعد آزاد ہو گیا ہے اور اسے فوری طور پر اس کے ملک ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس بنا پر آج صبح 10 بجے اپنی آزادی کا حکم ملنے کے 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں راجر کوپر ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس کے بھائی نے، جو اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا، کہا کہ یہ بہترین تحفہ تھا کہ جو اس نے عید پاک پر وصول کیا ہے۔ وزیر اعظم جان میجر خوش تھا اور اس نے امید ظاہر کی کہ لبنان میں برطانوی یرغمالی بھی رہا ہو جائیں گے۔ ایک یرغمالی ٹریویٹ کے چچا زاد بھائی جان ویٹ نے کہا کہ واقعہ آسمان کو منور کر رہا ہے۔ برطانیہ پہنچنے کے کچھ دیر کے بعد راجر کوپر نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسے یقین تھا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ظاہری حلیہ ایک برطانوی جاسوس کے بارے میں ایرانیوں کے ذہن میں موجود تصویر سے بہت ملتا جلتا تھا۔ انگریزوں نے مانچسٹر میں ایک ایرانی سفارتکار کو گرفتار کر کے ایران کے اقدام کا جواب دیا۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں نے اپنے مذاکرات جاری رکھے اور جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھول دیے۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے سے کس طرح سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر برطانیہ ایران عراق جنگ میں صدام کی حمایت کر رہا تھا، جبکہ ایران اتنا ہی صدام کو ہٹانے کا حامی تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے بارے میں برطانیہ کے طرز عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اس مسئلے سے کس طرح عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں؟
یہ مسئلہ ان دنوں ایک معمہ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس پر برطانیہ اکیلا عمل نہیں کرتا، بلکہ برطانیہ کے بیشتر اقدامات اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ اور امریکی مفادات کے لیے انجام پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اکثر اوقات برطانیہ اپنی خاص وجوہات کی بنا پر، نہ صرف انہیں وجوہات کے حوالے سے بلکہ امریکہ ایک کام کرتا ہے جو دوسرے اقدامات اور دوسرے ملکوں کی شراکت سے انجام پاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ زیادہ تر امریکہ کے پروگراموں سے مربوط تھا، اور جو چیز یرغمال بنانے کے بحران میں بھی پیش آئی وہ بہت زیادہ حد تک خود امریکیوں کی اطلاع سے انجام پائی تھی۔ یہ بحران ایسا بحران نہیں تھا کہ جس کا برطانیہ نے تجربہ کیا ہو، بلکہ ایک امریکی بحران تھا۔ اس بنا پر میرا یہ خیال ہے کہ برطانیہ اور مجموعی طور پر یورپیوں نے اس مسئلے سے اتفاق کیا تھا کہ یہ مسئلہ ایران اور برطانیہ کے تعلقات سے مربوط ہونے سے کہیں زیادہ یورپ اور امریکہ کے تعلقات کی بنا پر تھا۔
دونوں ملکوں کے درمیان ایک اصلی مسئلہ مسلط کردہ جنگ میں مغرب کی طرف سے صدام کی وسیع پیمانے پر حمایت تھی، جس کے دوران صدام کو کیمیاوی ہتھیاروں کی خفیہ طور پر فراہمی بھی شامل تھی۔ یہ مسئلہ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کا ایک اصلی موضوع تھا، یہاں تک کہ سلمان رشدی کے مسئلے نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔
مغرب شاہ کا حامی اور طرفدار تھا، اور جب شاہ چلا گیا، انقلاب برپا ہوا اور ایران مغرب کا حامی اور طرفدار نہیں رہا۔ اسی بنا پر منطقی تھا کہ مغرب عراق کی حمایت کرتا۔ اس طرح سے بہت سے ایسے کام انجام دیے گئے کہ میرا خیال ہے کہ بہت سے ممالک ان پر پشیمان ہیں آج۔
ایران عراق جنگ سب کے لیے ایک المیہ تھا۔ لاکھوں افراد، 500,000 افراد اسی جنگ کے نتیجے میں مارے گئے، چونکہ امریکہ نے ایران کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ مغرب نے مدد کرنے اور اس بات کو سمجھنے کے بجائے کہ جس کے لیے ایرانیوں نے اس زمانے میں انقلاب برپا کیا تھا، ایران مخالف رویہ اختیار کیا۔ مغرب نے اس کے بدلے صدام کی حمایت کی اور عراقی حکومت کو بہت زیادہ ہتھیار فراہم کیے۔ اس کے نتیجے میں جنگ اور وہ تمام ڈر اور خوف کے جو جنگ کے ساتھ ہوتے ہیں جاری رہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا، لیکن مغرب کے اقدام نے صدام کی طاقت میں اضافہ کیا اور اسے عارضی طور پر پورے علاقے میں سب سے طاقتور بنا دیا۔ لیکن اس قسم کے مسائل میں کوئی بھی کام بغیر جواب کے نہیں رہتا، کیونکہ 1990 میں جب عراق نے کویت پر قبضہ کیا تھا تو مغربی افواج نے، یعنی امریکہ اور برطانیہ نے، خود عراق پر قبضہ کر لیا.
دیکھیے بات ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ برطانیہ کے عراق کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے. میرا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مغرب کی خارجہ پالیسی کی غلطیوں کی لہر کے درمیان، یا بہتر ہے میں یہ کہوں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ایک معمول کا عنصر شمار ہوتی ہے. یعنی آپ ان اتحادیوں کو اپنے لیے جمع کرتے ہیں اور بعد میں یہی آپ کے دشمنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا انہوں نے عراق کو ایران کے مقابلے میں اپنا اتحادی بنایا. شاید برطانیہ کی جانب سے یہ کام انجام دینے کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات امریکیوں پر صادق نہیں آتی. چند سال کے بعد ہمیں عراق پر قبضے کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بارے میں ماہرین اب تک بحث کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب اپنے پرانے اتحادی کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے بالکل طالبان گروہوں کی طرح کہ شروع میں امریکہ انہیں ہتھیار فراہم کر رہا تھا، لیکن بعد میں اس نے مغرب کے ساتھ جنگ شروع کر دی. اسی بنا پر یورپ کی خارجہ پالیسی میں بہت بڑی غلطیاں موجود رہیں. افسوس یہ کہ برطانیہ نے مشرق وسطی کے علاقے میں کامیابیوں اور ناکامیوں کے تجربات اور ان ممالک کی ثقافت کے بارے میں بہت زیادہ گہری معلومات حاصل نہیں کی.
کتاب شیطانی آیات کے برطانوی مصنف سلمان رشدی کے قتل کے لیے امام خمینی کے فتوے پر بہت سے یورپی ملکوں کے وزرا اعظم کی صدا احتجاج بلند ہوئی. برطانیہ نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا اور برطانیہ کے تمام ملازمین کو ایران سے واپس بلا لیا. تہران کی بلدیہ نے اس پر جوابی اقدام کرتے ہوئے تہران میں برطانوی سفارت خانے کے ساتھ واقع ونسٹن چرچل روڈ کا نام تبدیل کر کے بابی سینڈز روڈ رکھ دیا. بابی سینڈز آئرلینڈ کا برطانیہ مخالف قوم پرست اور آئرش ریپبلکن آرمی کا رکن تھا کہ جو آئرلینڈ کے بارے میں مارگریٹ تھیچر کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی بھوک ہڑتال کے بعد وفات پا گیا تھا.
اس کے باوجود کہ میں ایک جمہوریت پسند ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیوں نائٹ کا اعزاز حاصل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی. مجھے اس بات پر تھوڑا سا تعجب ہوا کہ اسے نائٹ کا اعزاز دیا گیا، اور اس سے بھی زیادہ اس پر تعجب ہوا کہ اس نے یہ اعزاز قبول کر لیا. میں شاید غلط سوچ رہا تھا کہ سلطنت برطانوی سلطنت کے انعامات اور اعزازی تمغوں کے بارے میں سلمان رشدی کے نظریات میری طرح ہیں. کیا یہ کام مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے انجام دیا گیا؟ میں ان یادداشتوں اور خطوط کا تصور کر سکتا ہوں جو برطانوی وزارت خارجہ کی جانب سے پیلس کو بھیجے جاتے اور آتے تھے.
میرے خیال میں یہ بات کہ ملکہ برطانیہ اسے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعزاز یا ایوارڈ دینا چاہے تو یہ مکمل طور پر قابل قبول ہے، لیکن یہ مسئلہ اس زمانے میں بہت بڑھ گیا تھا اور اس بارے میں بہت زیادہ پروپاگینڈا کیا گیا کہ کس طرح ایسی تجویزیں پیش کی گئی اور ان کا موقف کیا تھا. اگر حتمی مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعلقات قائم کیے جائیں تو ایسے کام ایران اور برطانیہ کے سیاسی تعلقات میں کوئی مدد نہیں دیں گے.
1990 میں ایران اور برطانیہ کے پارلیمانی وفود نے ایک دوسرے سے ملاقات کی تاکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کی خاطر بات چیت اور مذاکرات کریں. ایران اور شام نے لبنان میں آئرلینڈ کے ایک باشندے برائن کنانٹ کی آزادی کے لیے مدد کی. 1991 میں برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ ڈگلس ہرڈ نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے، اور آخر کار اسی سال اکتوبر میں دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات بحال ہو گئے. ایران میں سید محمد خاتمی کا دور صدارت شروع ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں دوبارہ گرم جوشی آنا شروع ہوئی. ایران کے اس وقت کے وزیر خارجہ کمال خرازی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آپس میں کئی ملاقاتیں کیں. یہ تعلقات برطانوی وزیر خارجہ جیک اسٹرا کے دور میں بدستور سفیروں کی سطح پر جاری رہے، اور انہوں نے دو طرفہ مسائل اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے مسئلے کے بارے میں مذاکرات کے لیے مجموعی طور پر 5 بار ایران کا دورہ کیا. اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اسی مقصد کے تحت برطانیہ کا 3 بار دورہ کیا.
میں واقعی خوش ہوا جب میں نے دیکھا کہ شہزادہ چارلز ایران گئے، کیونکہ یہ ایرانی ثقافت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا. ایران کو تسلیم کرنے اور ایرانی معاشرے کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا، اور میں اس پر بہت خوش تھا. جیک اسٹرا وہ شخص ہیں کہ میں بہت سے موقعوں پر اور مسائل میں ان کا مخالف رہا ہوں، نہ صرف 2003 میں عراق پر قبضے کے سلسلے میں بلکہ اس قسم کے دیگر موقعوں پر بھی. میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ایران جائیں، بات چیت کے دروازے کھولیں اور اس ملک کے ساتھ ایک قسم کا رابطہ قائم کریں. در حقیقت ابھی اس وقت ایران کے بارے میں ہمارے پاس ایک پارٹی گروپ ہے کہ جس کے ایک رکن جیک اسٹرا ہیں. میں بھی کئی دیگر لوگوں کے ساتھ اس کا ایک رکن ہوں. اس گروپ میں بہت اچھا اتفاق رائے پایا جاتا ہے.
ایران اور برطانیہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اصلی نقطہ بیونس آئرس میں ارجنٹائن کے یہودیوں کے مرکز میں بم دھماکہ تھا کہ برطانوی حکام نے ایران پر اس دھماکے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کے تعلقات میں جیک اسٹرا کے دورے ایران اور بم کے زلزلے کے بعد شہزادہ چارلز کے ایران کے دورے سے بدستور گرمجوشی پیدا ہو رہی تھی۔ دو ہزار تین میں عراق پر امریکہ کا ایک طرفہ حملہ اور برطانیہ کی جانب سے امریکہ کی جنگی پالیسیوں کی غیر مشروط حمایت اور ساتھ دینے کی وجہ سے ان تعلقات میں کشیدگی کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ ایران کی جنوبی سرحدوں کے پاس برطانوی فوجوں کی موجودگی کی جہاں ہمیشہ سیکورٹی مسائل موجود رہے ہیں، ایران کی گہری تشویش کا باعث بنا۔
امریکہ اور برطانیہ فوجی سیکیورٹی اور اسٹریٹجک پالیسیوں میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور اس کے باوجود کہ مجھے اس پالیسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ اس بات میں اس وقت سچائی ہے۔ روز بروز یورپ کے سیاسی تشخص پر پہلے سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے، وہ بات جو خود برطانیہ میں ممکنہ طور پر دیگر یورپی ممالک سے سب سے کم زیر بحث ہے، لیکن ایران کے ساتھ یورپی یونین اور یورپی ممالک کی پارلیمانوں کے تعلقات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور شاید یہ بات اور موضوع اس فروغ کو جاری رکھنے کے لیے ایک راستہ ہو۔ امریکہ دو کام انجام دینے میں مصروف ہے، ایک سنگین اقتصادی مشکلات کو حل کرنے میں کہ جن کا اس کو سامنا ہے، یہ بات خارجہ پالیسی میں ان کی کم دلچسپی کے مترادف ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں ان کی فوجی مہم جوئی میں کمی کا باعث بنے گی۔ دوسرا یہ کہ جب امریکہ میں انتخابات کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے داخلی مسائل میں بہت زیادہ الجھ جاتا ہے، اور ایک سال تک عالمی مسائل میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا ہے، اور ہم اس وقت اس دور میں ہیں۔
امریکی فوجیوں کے ہاتھوں عراق میں ایرانی سفارتکاروں کی گرفتاری کے بعد برطانیہ نے ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ یہی دور تھا جب ایک طرف اس ملک کے ساتھ اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے مثلث کے ساتھ ایران کے ایٹمی توانائی کے پروگرام کے بارے میں مذاکرات شروع ہوئے جو 3 سال تک جاری رہے۔ ان مذاکرات کا مقصد ان ملکوں کے درمیان اعتماد قائم کرنا تھا، اور اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے، لیکن ایران کے یورینیم آلودگی کے پروگرام کو روکنے کے لیے ان 3 ممالک کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے آخرکار مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے۔
میں ایٹمی توانائی کے حامیوں میں شامل ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جاپان کے فوکوشیما سانحے کے بعد جرمن جیسے بعض ممالک نے اس توانائی کی تیاری سے اب ہاتھ کھینچ لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس توانائی کا پیداوار کے ایک ذخیرے کے طور پر صحیح انتظام چلایا جائے تو بہت غیر معمولی ہے۔ 35 سال پہلے انگریزوں نے ایرانیوں سے کہا تھا کہ آپ ایٹمی توانائی کی طرف کیوں نہیں جاتے تاکہ اپنا تیل آپ ذخیرہ کر سکیں۔
2005 میں ایران کے صدارتی انتخابات میں بنیاد پرست امیدوار محمود احمد نژاد کی کامیابی سے، کہ جنہوں نے ایران کو اس کی انقلابی بنیادوں کی طرف واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، ایک بار پھر انگریزوں اور ایرانیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ ایران میں مغرب کے اثر و رسوخ کے خلاف احمد نژاد کے ٹھوس موقف اپنانے سے برطانیہ اور اس کے بعد امریکہ نے ایران کے پرانے ایٹمی پروگرام کو اس ملک پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا۔ اس کے باوجود کہ این پی ٹی نے ایران کے پرانے ایٹمی پروگرام کی حمایت کر کے اسے تسلیم کیا ہے، لیکن مغربی ممالک نے بدستور ایران پر دباؤ ڈال رکھا ہے، اور حتیٰ وہ اسے ایٹمی میدان میں ترقی و پیش رفت سے روکنے کے لیے اس کا بائیکاٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے اس بائیکاٹ اور اس کے خلاف 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے وقت سے دوسری پابندیوں کے نفاذ کے باوجود اقتصادی میدان اور داخلی سیاسی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے امور میں قابل ذکر ترقی و پیش رفت کی ہے، اور اس نے مختلف شعبوں میں اپنی صنعت کو فروغ دیا ہے۔ استعماری ملکوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان کے زیر تسلط ملک ترقی و پیش رفت کریں۔ اس بنا پر میرے لیے مکمل طور پر واضح ہے کہ برطانیہ ایران کے ایٹمی مسئلے کو تمام میدانوں میں اس کی ترقی کو روکنے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انگریزوں کے لیے ایک ایسے ملک کو کنٹرول کرنا کہ جس نے ترقی کی ہے اس ملک سے کہیں مشکل ہے کہ جو ہمیشہ پسماندہ رہا ہے، اس نے ترقی نہیں کی ہے اور وہ مغرب اور اغیار کی مدد کا محتاج ہے۔
دیکھیے، میرے ذاتی خیال میں تو ایران کو ایٹمی توانائی کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات انتہائی مزے کا خیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی توانائی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ اس سلسلے میں فریب اور ریاکاری پر مبنی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اطراف میں تمام ممالک کے پاس ایٹمی توانائی ہے، اور ان میں سے ہندوستان جیسے ممالک نے تو حتیٰ این پی ٹی پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں، اور اس وقت جارج بش ہندوستان جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ جاری رکھیں ایٹمی معاملے کو۔
میں موجودہ دور اور ماضی میں شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں برطانیہ کے کردار کے بارے میں مشکوک ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لیبیا میں کیوں مداخلت کرنی چاہیے، لیکن بحرین کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں قذافی کی مذمت کرتے ہیں لیکن سعودی عرب کو کچھ نہیں کہتے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جہاں بھی اور جس ملک میں بھی ہو قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک انسانی حقوق کونسل ہے، ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، کچھ بین الاقوامی قوانین ہیں جس پر تمام ممالک نے دستخط کیے ہیں۔
عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں برطانیہ کو امریکہ جتنی نہیں لیکن ہتھیاروں تک ایران کی رسائی کے بارے میں ہمیشہ تشویش رہی ہے۔ 1993 میں ڈگلس ہرڈ نے برطانوی دارالعوام کے خارجہ امور کے کمیشن میں کہا تھا کہ ہمیں ایران کی سرگرمیوں پر شک ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ملک کچھ عرصے کے بعد ایٹمی ہتھیار تیار کر لے گا۔
ایک دلچسپ چیز جو نہ صرف ایران بلکہ علاقے کی سطح پر برطانیہ اور امریکہ کے درمیان اختیارات کی تفویض کے بارے میں موجود رہی ہے، یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنی خاص وجوہات کے بنا پر دوسری بہت سی استعماری طاقتوں کی مانند اب تک بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور شاید اس علاقے کے ممالک کو پہچاننے میں کامیاب رہا ہے، کیونکہ بہت سے انگریز ہیں جو بہت اچھی فارسی بول لیتے ہیں اور انہوں نے اپنے سفر اور تجربات کے بارے میں غیر معمولی کتابیں بھی تحریر کی ہیں، لیکن افسوس برطانیہ سے امریکہ کو طاقت اور اختیار تو منتقل ہو گیا لیکن سبق اور تجربات منتقل نہ ہو سکے۔ انہوں نے بہت سے ملتے جلتے ایسے پروگرام امریکہ کے حوالے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں امریکہ نے جو بہت سی غلطیاں کی ہیں وہ وہی غلطیاں ہیں جو برطانیہ نے ماضی میں اپنے استعماری دور میں انجام دی تھیں۔
لیکن میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں جانوں کہ کس طرح ممکن ہے کہ بعض غلطیاں دوبارہ دہرائی جائیں اور کس طرح ممالک کی جو صدیوں قبل دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھے آج بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح میرے لیے یہ بھی دلچسپ تھا کہ میں یونیورسٹی کے اساتذہ اور ماہرین کے درمیان کی جن کے ساتھ میں نے بات چیت کی نسلوں کے فاصلے کا جائزہ لوں۔ نوجوان نسل لگتا ہے اس بات کو قبول کرنے پر زیادہ مائل تھی کہ برطانیہ کا کردار ہمیشہ مثبت نہیں رہا ہے اور درحقیقت بہت سے مواقع پر اس کا کردار منفی اور تخریبی رہا ہے، جبکہ قدیم نسل کی جن میں سے بہت سے دنیا میں برطانوی بادشاہت کے دور میں زندہ تھے برطانیہ کی ساکھ کو محفوظ رکھنے پر بضد تھے، حتیٰ کہ بہت سے مواقع پر انہوں نے اپنے جرائم کو مظلوموں کی گردن پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود میں نے سنا ہے کہ اگر برطانیہ مستقبل میں اپنا رویہ تبدیل کر لے اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات قائم کر سکے تو ممکن ہے تعلقات بہتر ہو جائیں اور دونوں ماضی کو فراموش کر دیں۔